غیر ان الخروج انما يتحقق بالسیلان الى موضع يلحقه حکم التطہیر وبملء الفم في القائل ان بزوال القشرة تظهر النجاسة في محلها فتكون بادية لا خارجة بخلاف السبيلين لان ذاك الموضع ليس بالموضع النجاسة. گزشتہ سبق میں نواقض وضو کا بیان شروع ہوا تھا کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. سب سے پہلے آپ نے پڑھا کہ سبیلین سے کوئی چیز خارج ہو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح خون اور پیپ جب یہ بدن سے نکلیں اور بڑھ جائیں اس جگہ کی طرف جس کے شریعت نے پاک کرنے کا حکم دیا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح اگر قے ہو منہ بھر تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا بھائی. اور پھر یہاں پر امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ذکر ہوا تھا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف خروج نجاست جو ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا, بلکہ خروج نجاست ہو سبیل معتاد سے تو پھر وضو ٹوٹے گا بھائی, پھر وضو ٹوٹے گا. لہذا بدن کے کسی اور حصے سے خون نکلے, پیپ نکلے یا اسی طرح خے آئے, اب اگرچہ یہاں خروج نجاست تو ہوا ہے لیکن یہ خروج نجاست سبیل معتاد سے نہیں یعنی سبیلین سے نہیں, تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اس کی دلیل ذکر کی تھی انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے قے کی فلم یتوضا تو آپ نے وضو نہیں فرمایا. اور نیز عقلی دلیل بھی ذکر کر دی, کہتے ہیں عقل تو یہ کہتی ہے کہ جہاں سے خروج نجاست ہوا ہے صرف اسی مقام کو دھونا چاہیے, لہذا سبیلین سے بھی نجاست خارج ہو تو صرف اسی مقام کو دھونا چاہیے. لیکن شریعت نے چار اعضاء کے دھونے کا, مسح کرنے کا یعنی وضو کرنے کا حکم دیا ہے, اور یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی کہ ان اعضاء کو دھونے اور ان پر مسح کا حکم کیوں دیا. تو اکتفا کرنا چار اعضاء پر یہ ایک عقل میں آنے والی بات نہیں, امر تعبدی ہے, امر تعبدی. اور جب یہ خلاف العقل ہے تو یہ حکم اپنے مورد پر بند رہے گا. اور مورد کیا, شریعت کا حکم کس بارے میں آیا تھا؟ صرف سبیلین سے خارج ہونے کے بارے میں کہ اس صورت میں کیا کر لو, وضو کر لو. تو وہیں سے جب نجاست نکلے گی تبھی وضو کیا جائے گا. اگر بدن کے کسی اور حصے سے نجاست نکلے تو اس کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ وہ خود خلاف العقل ہے. اور قیاس وہاں کیا جاتا ہے جب کسی چیز کی علت اور وجہ عقل میں آ رہی ہو بھائی. دلیل ان کی سمجھ میں آئی بھائی؟ اس کے جواب میں صاحب ہدایہ نے دلائل ذکر فرمائے. ایک حدیث ذکر فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوضوء من کل دم سائل, کہ وضو واجب ہوگا ہر بہنے خون کی وجہ سے, ہر اس خون کی وجہ سے جو بہنے والا ہو. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے من قاء او رعف فی صلاته فلینصرف ولیتوضا ولیبنی علی صلاته ما لم یتکلم. تو اس کے اندر بھی قے اور ناک سے خون نکلنے کا ذکر ہے اور اس کے بعد وضو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. معلوم ہوا قے اور خون وغیرہ نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور پھر امام شافعی رحمہ اللہ نے جو عقلی دلیل ذکر کی تھی اس کا بھی جواب ذکر کیا, جو ان کا جواب بھی ہے اور ہماری عقلی دلیل بھی ہے بھائی, کہ ہم کہتے ہیں کہ سبیلین سے خروج نجاست کی صورت میں زوال طہارت ہوا ہے اور شریعت نے چار اعضاء پر اکتفا کرنے کا حکم دیا یعنی وضو کرنے کا حکم دیا. تو یہاں دو چیزیں ہیں, دو باتیں ہیں. ایک پہلی بات تو یہ کہ خروج نجاست جو ہے سبیلین میں, خروج نجاست جو ہے اس نے اپنا اثر دکھایا اور طہارت زائل ہو گئی. معلوم ہوا خروج نجاست مزیل طہارت ہے, طہارت کو زائل کرنے والا ہے. اتنی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے وہاں سے عقل، یہ بات تو عقل کے مطابق ہے کہ خروج نجاست سے کیا ہوا، طہارت زائل ہوئی. باقی پھر یہ چار اعضاء پر اکتفا کرنے کا حکم جو دیا گیا، یعنی وضو کا جو حکم دیا گیا، وہ بات عقل میں آنے والی نہیں. لیکن بہرحال پہلی بات تو عقل کے مطابق ہے کہ خروج نجاست جو ہے وہ مزیل طہارت ہے، وہ طہارت کو کیا کر دیتی ہے، زائل کر دیتی ہے. یہ کس کے اندر، اصل کے اندر، یعنی سبیلین کے اندر، جو خارج من السبیلین ہے. تو اگر بدن کے کسی اور حصے سے خون یا پیپ نکلے یا اسی طرح انسان کو قے آئے، تو یہاں بھی خروج نجاست ہوا ہے، وہاں بھی خروج نجاست تھا، یہاں بھی خروج، اور وہاں خروج نجاست مؤثر تھا زوال طہارت کے اندر، اس سے طہارت ختم ہو جاتی تھی. تو یہاں پر بھی خون اور پیپ اور قے کی صورت میں یہ خروج نجاست ہے، یہ مؤثر ہوں گے اور طہارت کو زائل کر دیں گے. تو یہ زوال طہارت والا حکم تو متعدی ہوگا بھائی، ظاہری سی بات ہے بھائی. بدن سے اور کہیں سے بھی نجاست نکلے تو کون سا حکم لگ جائے گا، زوال طہارت والا حکم لگ جائے گا. اور باقی وہ جو چار اعضاء پر اکتفا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ اگرچہ عقل میں آنے والا نہیں، لیکن جب پہلا حکم متعدی ہوا کہ طہارت زائل ہو گئی، تو اس کے ساتھ یقینی طور پر دوسرا حکم بھی متعدی ہوگا کہ طہارت زائل ہو گئی ہے، اب کیا کر لو، وضو کر لو. معلوم ہوا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. آگے دیکھیے آج کا سبق بھائی. اب غیر ان الخروج انما يتحقق بالسيلان. سيلان یہاں یاد رکھیے، سین پر بھی فتحہ ہے، یا پر بھی فتحہ ہے، تو یا متحرک ہے، ساکن نہیں بھائی. انما يتحقق بالسيلان الى موضع يلحقه حكم التطهير. یہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایا. صاحب ہدایا، سوال اور اشکال یہ ہوتا ہے کہ سبیلین کے اندر خروج نجاست سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ جو خون اور پیپ اور قے کا آپ نے ذکر کیا، اس میں آپ خروج کے ساتھ ایک زائد قید کا اعتبار کرتے ہیں. خون اور پیپ میں کہتے ہیں کہ وہ بہنے کے قابل ہو، صرف خروج سے وضو نہیں ٹوٹتا آپ کے نزدیک، بلکہ بہنا بھی اس میں ضروری ہے کہ اتنی مقدار ہو کہ اس جگہ کی طرف وہ بڑھ جائے جس سے دھونے کا شریعت نے حکم دیا. معلوم ہوا آپ سیلان بہنے کی بھی شرط لگاتے ہیں، اور قے کے اندر صرف خروج قے کا اعتبار نہیں کرتے، بلکہ ملء الفم کی قید بڑھاتے ہیں کہ منہ بھر ہونی چاہیے بھائی، پھر وضو ٹوٹے گا بھائی، پھر وضو ٹوٹے گا. تو اگر آپ اس کو کس پر قیاس کر رہے ہیں، سبیلین سے جو خارج ہوا اس پر، تو وہاں تو صرف خروج کا اعتبار تھا، یہاں آپ نے سیلان اور ملء الفم کی قید اپنی طرف سے بڑھا دی گئی. تو صاحب ہدایہ اس کا جواب دے رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہم نے کوئی قید زائد نہیں بڑھائی، زائد نہیں بڑھائی، اصل اعتبار تو خروج ہی کا ہے. جہاں خروج پایا جائے گا، وہاں خروج نجاست، وہاں وضو ٹوٹ جائے گا. اور جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں سیلان کی قید ہم نے بڑھائی، بھائی دیکھیے یہ جو انسانی کھال ہے، جلد ہے، اس ساری کے نیچے خون موجود ہے، اس ساری کے نیچے خون موجود ہے، کھال کے ایک ایک حصے کے نیچے خون موجود ہے، کھال کے نیچے خون اپنی جگہ پر ہے. تو جب تک یہ خون کھال کے نیچے ہے، اپنی جگہ پر ہے، اب اگرچہ نجاست موجود ہے لیکن اپنے محل کے اندر موجود ہے، اور اس کے باوجود شریعت نے اجازت دی ہے، وضو وغیرہ کیا ہے، تو کیا کر سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو، نماز پڑھ لو. حالانکہ کھال کے نیچے خون ہے، اور خون کیا ہے، نجاست، نجاست موجود ہے لیکن کہاں پر ہے، اپنے محل کے اندر موجود ہے. معلوم ہے جب تک نجاست اپنے محل کے اندر موجود ہو، شریعت طہارت کے ٹوٹنے کا حکم نہیں لگاتی بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو لہٰذا جب ایک آدمی کو خراش وغیرہ بدن پر آئی، باریک کھال اتر گئی، خون اپنی جگہ پر اب دکھائی دینے لگا، بھائی وہ باریک کھال اوپر سے اتر گئی، خون ظاہر ہو گیا، تو یہ جو خون ہے یہ ابھی بھی اپنی جگہ پر ہی ہے، صرف ظہور ہوا ہے، خروج ہوا ہی نہیں بھائی. ہاں یہ خون جب بہے گا تو معلوم ہوا اپنی جگہ سے منتقل ہو گیا ہے. کیا ہوا ہے؟ منتقل ہو گیا ہے. اب ہم کہیں گے خروج ہوا ہے، اس سے پہلے خروج ہے ہی نہیں، صرف کیا چیز ہے؟ ظہور ہے بھائی، ظہور ہے بھائی، ظہور ہے. تو ظہور کی صورت میں نہیں وضو ٹوٹتا، بلکہ معتبر خروج ہی ہے. جیسے سبیلین کے اندر خروج معتبر ہے، خروج نجاست، تب ہی وضو ٹوٹے گا. تو یہاں باقی جگہ بھی خروج ہی کا اعتبار ہے، لیکن خروج ہوگا کب؟ کب کہیں گے کہ خون خارج ہوا ہے؟ جب وہ اپنی جگہ چھوڑ دے، آگے بڑھ جائے، ایک دو قطرے کے برابر ہے، بہنے کے قابل ہے، اب ہم کیا کہیں گے کہ خارج ہوا ہے، خروج پایا گیا، اور خروج ہی معتبر تھا، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. لہذا اگر وہ اپنی جگہ پر ہے، آگے نہیں بڑھا، تو پھر خروج ہوا ہی نہیں، بلکہ کیا ہوا ہے؟ ظہور ہوا. ظہور سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ کس سے ٹوٹے گا؟ خروج نجاست معتبر ہے، ظہور نجاست نہیں. کہ وہ اپنی جگہ کو چھوڑ دے، محل کو چھوڑ دے. اس پر اشکال ہوتا ہے بھائی کہ سبیلین کے اندر ظہور بھی ہو جائے تو آپ کہتے ہیں وضو ٹوٹ گیا. پیشاب کا قطرہ ظاہر ہوا، ابھی بہا نہیں، تھوڑا سا بس ظاہر ہوا، لیکن آپ کیا حکم لگاتے ہیں؟ تو خروج تو وہاں بھی نہیں، وہاں تو صرف ظہور ہے، اور آپ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ پیشاب کے قطرے کا ظہور بھی ہو گیا، وہ ظاہر ہو گیا اپنے مقام پر، تو بس وضو ٹوٹ گیا، وضو کرنا پڑے گا بھائی. تو وہ بھی بتلائیں گے صاحب ہدایہ آپ کو کہ بھائی پیشاب کا خطرہ جب ظاہر ہوا تو جہاں ظاہر ہوا ہے پیشاب کا محل یہ ہے یا یہ پیچھے سے آیا ہے؟ اس کا محل یہ نہیں ہے، پیشاب تو اپنے مقام پر تھا، وہاں سے یہاں آیا، معلوم ہوا انتقال پایا گیا، منتقل ہو گیا، اپنی اصل جگہ سے منتقل ہو گیا ہے. تو لہذا وہاں پر ظہور بھی دراصل خروج ہے کہ اس نجاست نے اپنے محل کو چھوڑ دیا ہے، اپنے محل سے کیا ہوئی ہے؟ منتقل ہوئی ہے. تو وہاں پر اس لیے ہم ظہور ہی کیا چیز ہے؟ دراصل خروج ہے. لیکن کھال پر اگر پیپ یا زخم ہو، خون ہو، تو وہ جب تک وہ بہے گا نہیں، وہ اس میں انتقال نہیں بھائی. تو انتقال ضروری ہے، منتقل ہونا، تبھی ہم کیا کہیں گے؟ خروج ہوا ہے. تو پیشاب پخانے وغیرہ کے وہاں پر تو ظہور ہو جائے تو وہاں گویا خروج ہو چکا ہے کہ نجاست اپنے محل کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئی ہے بھائی. دلیل اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی. اب دیکھیے کتاب پر بھائی. غیر ان الخروج انما يتحقق بالسيلان الى موضع يلحقه حكم التطهير. علاوہ اس کے کہ خروج جو ہے یہ تو متحقق ہوگا بالسيلانی بہنے سے ہی. انما آیا، خروج کب پایا جائے گا؟ سیلان بہنے سے ہی خروج پایا جائے گا. الى موضع، ایسی جگہ کی طرف، یلحقہ حکم التطہیر، کہ جس کے ساتھ پاک کرنے کا حکم ملا ہوا ہو اس جگہ کی تک. وبملء الفم فی القاء، اور منہ بھر ہونے سے قے کے اندر بھائی. لان بزوال القشرۃ، قشرہ کہتے ہیں چھلکے کو بھائی. قشرتن کسے کہتے ہیں؟ چھلکے کو. یہاں مراد کھال ہے، باریک کھال بھائی، جسم کی جو اوپر کی ہے. لانا بزوال القشرتی، اس لیے کیونکہ جلد کے اور کھال کے زائل ہو جانے سے، تظہر النجاست فی محلہا، نجاست جو ہے وہ اپنے محل میں ظاہر ہوگی. فتکون بادیۃ اللہ خارجتن، بتائے عبدو کے معنی ظاہر ہونے کے، تو وہ نجاست ظاہر ہوئی ہے، ظاہر ہونے والی ہے، لا خارجتن خارج ہونے والی، تو وہ ظاہر تو ہے خارج نہیں، بخلاف السبیلین، بخلاف کس کے؟ سبیلین کے، جو پیشاب وغیرہ کے جو راستے ہیں، لأن ذاک الموضع لیس بموضع النجاستی، اس لیے کیونکہ وہ مقام جو ہے وہ نجاست کا مقام نہیں ہے، وہاں پر نجاست ظاہر ہو تو وہ تو نجاست کا مقام نہیں، معلوم ہے نجاست پیچھے سے منتقل ہو کر اب اس حصے تک پہنچ گئی ہے۔ فَيُسْتَدَلُّ بِالظُّهُورِ عَلَى الْإِنْتِقَالِ وَالْخُرُوجِ، تو استدلال کیا جائے گا ظہور سے ہی، کس پر؟ انتقال اور خروج پر۔ تو سبیلین کے اندر ظہور ہی انتقال اور خروج ہے، لیکن باقی بدن کے اندر ظہور جو ہے وہ خروج نہیں ہے، وہاں انتقال نہیں جب تک وہ بہنے کے قابل نہ ہو گئی۔ یہاں تک بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ یہاں ایک عبارت کی بات آپ کو بتلا دوں بھائی، بالظہور علی الانتقال، یاد رکھیے سب اسی طرح پڑھتے ہیں، علی الانتقال، حالانکہ یہ درست نہیں، یہ رائج غلطی ہے ہمارے ہاں عبارتوں میں بھائی، علی الانتقال، دیکھیے انتقال کا حمزہ میں پڑھ رہا ہوں، عام طور پر سبھی اس طرح پڑھتے ہیں، حالانکہ انتقال کون سا باب ہے؟ جی باب افتعال ہے، اور آپ نے پڑھا ہے باب افتعال کا حمزہ وصلی ہوتا ہے، اور حمزہ وصلی آپ پڑھ چکے ہمیشہ درج عبارت میں گر جاتا ہے، اس کو کبھی بھی درج عبارت کے بیچ میں روانی سے پڑھتے ہوئے کبھی بھی اس کو برقرار نہیں رکھا جاتا، لیکن پڑھا اس کو سب پڑھتے اسی طرح علی الانتقال، علی الانتقال، اب اس کو پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے؟ حالانکہ انتقال کا حمزہ شروع کا وصلی ہے، اس کو کیا ہونا چاہیے؟ گر جانا چاہیے، تو یہ درست نہیں ہے اس طرح پڑھنا۔ پھر کس طرح پڑھیں گے؟ یاد رکھیے اس طرح پڑھیں گے علی الانتقال، کس طرح؟ دیکھیے الانتقال، الف لام آیا شروع میں، اس کا حمزہ وصلی وہ گر جائے گا، صرف لام رہ گیا، آگے انتقال کا حمزہ بھی وصلی وہ بھی گر جائے گا، تو کیا رہ گیا؟ لام، اور آگے نون ہے، لام بھی ساکن، ال تھا نا ال، لام بھی ساکن، آگے نون بھی ساکن، تو اب لام کو کسرہ دیں گے کیونکہ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، تو کیا بن جائے گا؟ لانتقال، لانتقال، ہمیشہ یاد رکھنا۔ تو یہ اس طرح کے لفظ جگہ جگہ آتے ہیں جہاں مصدر وغیرہ ہوتا ہے اور اس کے شروع میں حمزہ وصل ہوتا ہے لیکن اس کو گرایا نہیں جاتا، ہاں صرف باب افعال کا حمزہ قطعی ہے، اس کو پڑھا جائے گا وہ نہیں گرے گا کیونکہ وہ حمزہ وصل ہے ہی نہیں، باقی سارے باب کے جو ہیں ان کے شروع میں جو حمزہ وصل آتا ہے وہ درج عبارت میں گر جاتا ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ اس سے پچھلے لفظ کو کیسے پڑھا جائے گا ملا کر بھائی، ملا کر، تو ایک بات تو طے ہو گئی، لانتقال، لام کے کسرے کے ساتھ آپ نے ہمیشہ اس طرح کا لفظ آئے تو اسی طرح پڑھنا ہے، پچھلے لفظ کو کیسے ملانا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ذرا اس کو ملا کر پڑھیں لام کے ساتھ، پہلے جیسے پڑھتے تھے جو رائج پڑھنا ہے اس طرح ذرا پڑھیں، علل علل، اصل میں تھا علا، لا علی عین لام اور اس کے بعد الف پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے آپ؟ علا، تو جب لام کے ساتھ اس کو ملایا تھا آپ نے علل، معلوم ہو وہ الف گر گیا، لام کے بعد جو الف تھا علا کا وہ گر گیا، اور اب صرف لام پر فتحہ پڑھ رہے ہیں علل، بلکہ ذرا اس کو ملاؤ الاسلام لفظ کے ساتھ ملا دو، اسلام کا حمزہ تو وصلی ہے وہ تو نہیں گرے گا، وہاں اللہ کو ذرا ملائیں، کیسے پڑھیں گے؟ علی الاسلام، علی الاسلام، تو اس کے ساتھ جوڑ کر دیکھ لیا کریں، وہاں سے آپ کو ہمیشہ پتا چل جائے گا کہ یہ اس ماقبل والے لفظ کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو علی الانتقال میں علی کا الف کیا ہوا؟ گر گیا، صرف لام پر فتحہ رہ گیا علل، اگر الف ہوتا تو کیسے پڑھتے؟ علال، علال، لیکن آپ تو الف نہیں پڑھ رہے، علل اسلام، علل اسلام، معلوم صرف ماقبل میں لام رہ گیا ہے اور اس پر فتحہ پڑھا جا رہا ہے اور اگلے لام کے ساتھ اس کو ملا رہے ہیں علل، لیکن اگلے لام کو چھوڑو، علا میں کیا رہ گیا؟ الف گر گیا، صرف آخر میں لام پر فتحہ رہ گیا، تو ملاتے ہوئے معلوم ہوا اس کا الف علا کا الف گر جاتا ہے، تو یہاں پر بھی اسی طرح کریں گے، علا کا الف گر جائے گا. بھئی کیوں گرے گا؟ وجہ کیا؟ اگلے بھئی وجہ یہ کہ ہم نے لانتقال لام کو تو کسرہ دے دیا، لیکن یہ کسرہ مستقل لام کی حرکت ہے یا عارضی طور پر ہم نے دیا؟ عارضی طور پر، اور عارضی حرکت کا کوئی اعتبار نہیں. ابھی بھی یوں سمجھا جائے گا گویا لام ساکن ہے، لام بھی ساکن، پیچھے علا کا الف بھی ساکن، تو اجتماع ساکنین علا غیر حدی ہی آیا. اور اس صورت میں کیا کرتے ہیں؟ اول حرف مدہ جو ہوتا ہے اس کو گراتے ہیں، تو یہاں الف گر جائے گا، الف گر، جیسے علل اسلام میں الف گر گیا تھا. تو کیسے پڑھیں گے؟ علل انتقال، علل انتقال، تیزی سے پڑھیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا، علل انتقال، سننے والا سمجھے گا شاید علل انتقال پڑھ رہا ہے، کیونکہ رائج تو یہی ہے، سب پڑھتے تو اسی طرح ہیں، لیکن وہ درست نہیں. بلکہ کس طرح پڑھا جائے گا؟ علل انتقال، علل انتقال. بھئی یہاں پر اگر مین آ جائے، مین کیسے پڑھیں گے؟ جس لفظ کو بھی جوڑنا ہے ذرا آپ آسان طریقہ ہے، الاسلام کے شروع میں لے جاؤ، مین الاسلامی، معلوم ہوا مین میں نون پر کیا آ چکا؟ فتحہ، ملاتے ہوئے آپ فتحہ لے آتے ہیں مینل، بس یہاں پر بھی اسی طرح پڑھو فتحہ، لیکن اب ملانا نہیں، کیونکہ لانتقال کے لام کے نیچے تو کسرہ ہے، وہ تو ساکن نہیں، نون پر صرف البتہ فتحہ پڑھو، مینا لانتقال، مینا دند، مینا لانتقال، تیز پڑھیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا بھائی، مینا لانتقال. اچھا فی ملائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ الاسلام کے شروع میں ذرا فی لے جاؤ، فل اسلام، فل فا کے بعد یا گر چکی ہے، اگر یا ہوتی کیسے پڑھتے؟ فیل فیل اسلام، لیکن فیل اسلام پڑھتے ہیں یا فیل اسلام پڑھتے ہیں؟ معلوم ہوا یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جاتی ہے، صرف فا کے نیچے کسرہ پڑھتے ہیں بس. تو یہاں پر بھی لانتقال سے پہلے فی آ گیا، تو یا کو گرا دیں، فا کے نیچے صرف کسرہ پڑھیں، کیسے پڑھیں گے؟ فلانتقال، فلانتقال، طریقہ سمجھ میں آیا بھائی؟ لیکن پڑھا ویسے ہر جگہ حمزہ وصل کو پڑھتے ہیں، حالانکہ تو یہ رائج غلطیوں میں سے ہے بھائی. جی تو کہتے ہیں فَيُسْتَدَلُّ بِالظُّهُورِ عَلَى الْإِنْتِقَالِ وَالْخُرُوجِ، تو استدلال کیا جائے گا ظہور سے انتقال اور خروج پر، کہ ظہور بھی کیا ہے؟ دراصل انتقال اور خروج ہی ہے سبیلین کے اندر. یہاں تک پوری بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے وَمِلْءُ الْفَمِ أَن يَكُونَ بِحَالِ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ. اب مل الفم کا معنی بیان کر رہے ہیں، میں نے بتلایا تھا کہ مل الفم کا ظاہری معنی کیا ہے؟ منہ بھر ہو، اتنی مقدار جو منہ کو بھر دے، لیکن میں نے بتایا یہ تو بہت زیادہ مقدار ہے، اتنی مقدار کثیر نہیں، اس سے بہت کم مقدار ہو اس کو، وہ بھی اس سے وہ بھی ناقص للوضو ہے. تو احناف فرق کرتے ہیں، قلیل قے ناقص للوضو نہیں، کثیر قے کیا ہے؟ ناقص للوضو ہے. اب قلیل اور کثیر میں فرق کیسے کیا گیا؟ کہتے ہیں کثیر وہ ہے جو ملء الفم ہو، اور قلیل وہ ہے جو ملء الفم نہ ہو. لیکن ملء الفم کا یہ معنی نہیں کہ منہ کو بھر دے، بلکہ ملء الفم کا کیا معنی ہے وہ بیان کر رہے ہیں، وہ ملء الفم، اور منہ بھر ہونے کا معنی یہ ہے ان یکون بحال، کہ وہ اس طور پر ہو کہ لا یمکن ضبطہ الا بتکلف، کہ وہ روکنا، اس کو ضبط کرنا یعنی اس کو روکنا ممکن نہ ہو، الا بتکلف، مگر کس کے ساتھ؟ تکلف کے ساتھ. لِأَنَّهُ يَخْرُجُ ظَاهِرًا، اس لیے کیونکہ وہ ظاہراً نکلی ہے، فَاعْتُبِرَ خَارِجًا، تو اس کو خارج مانا تسلیم کیا جائے گا، اس کا اعتبار کیا جائے گا. بھائی بھائی دیکھیے، قے انسان کو آتی ہے، انسان اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی صرف بمشکل حلق تک کچھ آئی روک لی، کبھی کچھ منہ تک آ گئی روک لی، اور کبھی زیادہ قے آئی تو اس کو روک نہ سکا بھائی، روک نہ سکا. اور قلیل قے وہ ناقص للوضو نہیں احناف کے نزدیک، کثیر قے ناقص للوضو ہے. اور کثیر کے لیے انہوں نے بتلایا وہ ملء الفم ہونی چاہیے بھائی، ملء الفم. اور ملء الفم وہ مقدار ہے جسے انسان بغیر تکلف کے نہ روک سکے، نہ روک سکے. بھائی دیکھیے یہ منہ جو ہے، منہ انسان کا، منہ کا اندر والا حصہ، یہ من وجہ خارج کا حکم ہے اس کا، من وجہ داخل کا حکم ہے. بعض اعتبارات سے شریعت نے اس کو داخل کا حکم دیا، بعض جگہ پر شریعت نے اس کو خارج کا حکم دیا، منہ کا جو اندر والا حصہ ہے. جیسے دیکھیے روزے کی حالت میں کوئی انسان اگر اپنے منہ میں لقمہ رکھے اور منہ بند کر لے پھر نکال لے، ویسے سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں بھائی، پھر اس لقمے کو نکال لے، آپ کیا حکم لگائیں گے؟ روزہ ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹا؟ جی روزہ نہیں ٹوٹا بھائی، کراہت وغیرہ کی بات نہیں کر رہا، ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ روزہ ٹوٹے گا یا نہیں یہ بتائیں. روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وہ لقمہ وہ پیٹ میں نہیں گیا، اندر نہیں گیا، اور بھائی منہ میں تو رکھا تھا، معلوم ہوا منہ کا شریعت نے خارج والا حکم دیا ہے. منہ کو کون سا حکم دیا ہے؟ خارج والا حکم دیا ہے. اور اسی طرح بعض اعتبارات سے منہ کا حکم داخل والا ہے. بھائی روزے کے اندر آپ اپنا لعاب نکل لیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، حالانکہ منہ سے لعاب گیا ہے پیٹ تک، معلوم ہوا منہ کا حکم داخل والا ہی ہے، گویا لعاب پہلے ہی اندر تھا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. اسی طرح آپ وضو کرتے ہیں، وضو کے اندر چہرے کا دھونا فرض ہے بھائی، تو منہ کا اندر کا حصہ اس میں داخل ہے، اس کا دھونا فرض ہے؟ نہیں. آپ نے پڑھا کلی کرنا یہ سنت ہے بھائی، معلوم ہوا یہاں پر منہ کو شریعت نے کون سا حکم دیا؟ داخل والا حکم دیا ہے بھائی، داخل والا. اور اسی طرح غسل میں دیکھیں، غسل میں خارج والا حکم ہے منہ کے اندر والے حصے کا، غسل میں کلی کرنا فرض ہے، کلی کرنا فرض ہے. اور معلوم ہوا یہاں اس کو شریعت نے کون سا حکم دیا ہے؟ ظاہر والا، خارج والا حکم دیا ہے. تو منہ بعض اعتبار من وجہ جو ہے اس کا حکم خارج کی طرح ہے، اور من وجہ اس کا حکم کس کی طرح ہے؟ داخل کی طرح ہے بھائی، داخل کی طرح. تو لہذا وہ قے جو الل فم ہو، منہ تک آئے، منہ سے نہ نکلے، تھوڑی سی مقدار منہ تک آئی اور روک لی، تو قے کی وہ قلیل تھوڑی سی مقدار جو خارج الل فم ہو، منہ تک آئے، وہ ناقص للوضو نہیں. اور قے کی وہ مقدار جو خارج مین الفم ہو، منہ سے نکل آئے روک ہی نہ سکا، وہ ناقص للوضو ہے بھائی. منہ کا حکم بھی من وجہ داخل کا تھا، من وجہ خارج کا تھا، لہذا یہاں پر بھی وہ قلیل قے آئی الل فم، منہ تک آئی روک لی، تو گویا ہوئی نہیں، یوں سمجھا جائے گا بھائی منہ کا حکم داخل والا ہے. اور اگر قے منہ سے نکل آئی تھوڑی سی تھی لیکن نکل آئی، روک نہ سکا، تو یہ خارج من الفم ہو گئی. تو ظاہراً نکلی ہے یا نہیں بھائی؟ نجاست ظاہراً خارج ہوئی ہے، جب ظاہراً خارج ہوئی ہے تو اس کو خارج ہی شمار کیا جائے گا، جب خارج ہے تو خروج پایا گیا، اور خروج نجاست کی صورت میں تو کیا حکم لگتا تھا؟ کہ وضو ٹوٹ جاتا تھا، لہذا اب اس میں بھی وضو ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا. معلوم ہو تھوڑی سی مقدار ہو جسے روک لیا، منہ تک ہی انسان نے روک لیا بھائی، تو منہ بھر سے اس کا حقیقی معنی پورے منہ کو بھر دے، اتنی مقدار نہیں مراد بھائی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو وہ قے جو خارج الل فم ہو، وہ ناقص للوضو نہیں. اور اگر منہ تک آئی وہ روک نہ سکا، اور منہ سے نکل آئی تھوڑی سی بھی ذرا مقدار تھی، تو کیا ہوا؟ وہ خارج من الفم ہوئی، وہ کیا ہو جائے گی؟ ناقص للوضو ہوگی. مسئلہ سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں وملء الفم ان یکون بحال لا یمکن ضبطه الا بتکلف. اور ملء الفم جو ہے وہ قے ہے کہ وہ اس حال میں ہو کہ ممکن نہ ہو اس کو روکنا مگر تکلف سے، لانہ یخرج ظاہرا، اس لیے کیونکہ وہ نکلی ہے ظاہرا. کون سی قے؟ خارج من الفم یا خارج الى الفم؟ خارج من الفم، جو منہ خارج ہوئی ہے منہ سے نکلی ہے، لانه یخرج ظاہرا، تو کیونکہ وہ ظاہرا نکلی ہے، فاعتبر خارجا، تو اس کو خارج ہی اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ یہ خارج ہوئی ہے اور خروج پایا گیا، اور اس سے کیا ہوگا، وضو ٹوٹ جائے گا. وقال زفر رحمه الله تعالى قليل القيء وكثيره سواء، اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی قیء اور زیادہ قیء سواء، یہ برابر ہیں. ہم نے تو فرق کیا تھا قلیل قیء یا قلیل خون یا قلیل پیپ، یہ ناقص للوضو نہیں، کثیر ہیں تو وہ ناقص للوضو ہیں. امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، خروج نجاست مطلقاً ناقص للوضو ہے، بھائی مطلقاً ناقص للوضو. خون اور پیپ زخم کے منہ پر ہی کیوں نہ ظاہر ہو جائے، یہ وضو کو توڑ دیں گے. قیء قلیل ہی کیوں نہ ہو، وہ کیا کرے گی، وضو کو توڑ دے گی. تو وقال زفر رحمہ اللہ قلیل القیء وکثیرہ سواء، کہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی قیء اور کثیر قیء سواء، یہ برابر ہیں، یعنی سب سے وضو ٹوٹ جائے گا. وقضا لا یشترط السیلان، اور اسی طرح وہ بہنے کی شرط بھی نہیں لگاتے، کس کے اندر، خون اور پیپ میں، اعتباراً بالمخرج المعتادی، قیاس کرتے ہوئے، اعتبار کا کیا معنی، قیاس کرتے ہوئے، بالمخرج المعتادی، مخرج معتاد پر، یعنی سبیلین پر، سبیلین کے اندر، بھائی سبیلین کے اندر ظہور نجاست بھی ہوتا ہے تو کیا حکم لگا دیا جاتا ہے، وضو کے ٹوٹنے کا. تو یہاں پر بھی ظہور سے ہی، خون اور پیپ میں بھی بہنے کی شرط نہیں ہے، بلکہ ظہور سے ہی وضو ٹوٹ جائے گا. تو وہ شرط نہیں لگاتے بہنے کی، قیاس کرتے ہوئے مخرج معتاد پر. وَلِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطلق ہونے کی وجہ سے کہ حدیث میں آیا ہے القلص حدث، قلص کا لفظ آیا بھائی، قلص قیء کو کہتے ہیں، قیء القلص حدث، حدیث میں آیا کہ قیء یہ حدث ہے، یعنی یہ ناقص للوضو ہے. اور القلص کا لفظ حدیث میں مطلق آیا، اس میں ملء الفم یا غیر ملء الفم کی کوئی قید وغیرہ موجود نہیں، معلوم مطلقاً قید، چاہے ملء الفم ہو یا نہ ہو، وہ ہر صورت میں کیا کرے گی، وضو کو توڑ دے گی. تو یہ قول مطلق ہے، اس سے معلوم ہے ہر حال میں وضو ٹوٹ جائے گا. یہ امام زفر رحمہ اللہ کی دلیل ہے. ولنا، اور ہماری دلیل، بھائی امام زفر رحمہ اللہ کو جواب دے رہے ہیں، بھائی ہماری دلیلیں ذکر ہو رہی ہیں اب. ولنا قوله علیہ السلام، اور ہماری دلیل حضور علیہ السلام کا قول ہے لیس فی القطرۃ والقطرتین من الدم وضوء الا ان یکون سائلا، نہیں ہے ایک یا دو قطرے خون کے ان میں وضوء الا ان یکون سائلا، مگر یہ کہ وہ خون بہنے والا ہو. یہ حدیث ہے، اور اس سے پتا چلا کہ ایک دو قطرے جن کا ظہور ہوا ہے وہ ناقص للوضوء نہیں ہے. اور دوسری دلیل جو ہے وقول علی رضی اللہ تعالی عنہ حين عد الاحداث جملۃ او دسعۃ تملا الفم، اور دوسری دلیل ہماری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے حين عد الاحداث جملۃ، جب آپ نے شمار کروایا، عد یعد کے معنی ہے شمار، جب آپ نے شمار کروایا الاحداث حدثوں کو، یعنی وضو کو توڑنے والی چیزوں کو، جملۃ اکٹھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وضو کو توڑنے والی چیزوں کو اکٹھا شمار کروایا اور گنوایا، تو اس میں فرمایا او دسعتن تملا الفما، دسعتن قیء کو کہتے ہیں، قیء اور قیء ایسی قیء، دیکھو دسعتن نکرہ آیا، نکرہ بھائی، اور تملا الف اس کے بعد فعل آیا، اور نکرہ کے بعد فعل آیا تو کیا بنتا ہے، موصوف صفت بھائی، اور موصوف سے پہلے پھر کیا لفظ لاتے ہیں، ایسا یا ایسا، او دسعتن تملا الفما، یا ایسی قیء جو منہ کو بھر دے. معلوم ہوا کہ قیء قلیل ناقص للوضو نہیں ہے. یہ امام زفر رحمہ اللہ کا جواب ہوا بھائی. وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْأَخْبَارُ يُحْمَلُ مَا، اب یہاں احادیث کے اندر تعارض آیا. اخبار یہ دیکھ یاد رکھیے, اخبار جمع ہے خبر کی, اور حدیث کا ایک نام خبر بھی ہے. آپ اصول الشاشی اور نور الانوار میں پڑھ چکے کہ حدیث کے کئی نام ہیں بھائی. اثر, اثر بھی کہتے ہیں سا کے ساتھ, خبر بھی, حدیث بھی, سنت بھی, یہ سب حدیث کے نام ہیں بھائی. تو یہاں پر احادیث میں تعارض آیا بھائی. امام شافعی رحمۃ اللہ نے حدیث ذکر کی تھی انہ علیہ السلام قاف لم یتوضا, اس سے کیا پتا چلا کہ غیر ناقض الوضو نہیں. اور امام ظفر رحمۃ اللہ نے حدیث ذکر کی القلص حدث, اس سے کیا پتا چلا کہ غیر ناقض الوضو ہے وہ حدث ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ, فرماتے ہیں کہ ہم ان احادیث میں تطبیق دے دیتے ہیں, ہمارے قول کی صورت میں ان میں تطبیق آ جاتی ہے. ہم نے کیا کہا کہ قلیل قید ناقص للوضو نہیں اور کثیر قید وہ ناقص للوضو ہے. تو جو امام شافعی رحمۃ اللہ نے حدیث ذکر کی قاف لم یتوضا, اس میں قید سے مراد قید قلیل ہے. اور امام ظفر رحمۃ اللہ کی جو حدیث ہے القلص حدث, حدث ہے, اس میں قیس مراد قیس کثیر ہے. اب دیکھیے احادیث میں تعارض نہ رہا, ورنہ تو بظاہر کیا تھا, دونوں میں تعارض اور تقابل تھا بھائی. وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْأَخْبَارُ, اور جب متعارض ہو گئیں خبریں, يُحْمَلُ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى الْقَلِيلِ, تو محمول کیا جائے گا وہ جس کو روایت کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے, اس کو علی القلیل, کس پر؟ قلیل خیفر. وما رواہ زفر رحمہ اللہ علی الکثیر, اور وہ حدیث جس کو روایت کیا امام زفر رحمہ اللہ نے, اس کو محمول کیا جائے گا کثیر پر. یعنی امام محمول کرنے کا کیا معنی, یہ اس سے مراد ہوں گے کہ یہ اس بارے میں ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ کی حدیث کو محمول کیا جائے گا قلیل قے پر, اور امام ظفر رحمہ اللہ کی حدیث کو معمول کیا جائے گا کثیر قے پر. والفرق بین المسلکین ما قدمناہ, اور فرق دونوں مسلکوں یعنی دونوں مذہبوں کے درمیان ما وہ ہے قدمناہ, جس کو ہم نے مقدم کر دیا یعنی پہلے ذکر کر دیا. دونوں مسلکوں میں, دونوں مذہبوں میں فرق جو ہے ہم نے مقدم ذکر کر دیا. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھائی صرف خروج نجاست جو ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا, بلکہ خروج نجاست کہاں سے ہو, سبیلین سے ہو بھائی, پھر وضو ٹوٹے گا. یا یوں کہو کہ خون پیپ اور قے کی صورت, خون پیپ اور قے جب یہ سبیلین کے علاوہ بدن سے کہیں سے نکلیں تو مطلقاً امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ناقص للوضو نہیں ہے, ان سے وضو نہیں ٹوٹے. اور امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک مطلقاً ان سے وضو ٹوٹ جائے گا چاہے قلیل ہی کیوں نہ ہو. اور ہمارے نزدیک ان میں قلیل اور کثیر کا فرق کیا گیا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. ولو قاء متفرقا بحيث لو جمع يملا الفم فعند ابي يوسف رحمه الله يعتبر اتحاد المجلس, وعند محمد رحمه الله يعتبر اتحاد السبب وهو الغثيان. بھائی صورت یہ, ایک آدمی ہے اس کو متلی محسوس ہوئی, متلی آئی, اور اس نے تھوڑی تھوڑی, نہایت تھوڑی تھوڑی اس کو قے آئی بھائی, تھوڑی تھوڑی کئی مرتبہ میں, لیکن اس تھوڑی تھوڑی کو جمع کیا جائے تو وہ منہ بھر بن جاتی ہے, کچھ مقدار پھر بن جاتی ہے, مل الفم بن جاتی ہے. تو کیا اب اس کا وضو ٹوٹے گا یا وضو نہیں ٹوٹے گا بھائی؟ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو تھوڑی تھوڑی قے آئی, اس کو جمع کیا جائے گا بشرطے کہ مجلس ایک ہی ہو. ایک ہی مجلس کے اندر اگر اس کو کئی مرتبہ تھوڑی تھوڑی قے آئی ہے تو اس کو جمع کریں گے, اور یہ مقدار مل الفم تک پہنچ گئی تو اس صورت میں وضو ٹوٹنے کا حکم لگائیں گے, ورنہ وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ اتحاد مجلس کا اعتبار کرتے ہیں، کیونکہ اتحاد مجلس کا اعتبار اور بھی کئی شرعی معاملات میں ہوتا ہے۔ آپ بھی پڑھتے ہیں کہ ایک ہی مجلس کے اندر اگر کسی شخص نے ایک ہی آیت سجدہ کو کئی مرتبہ پڑھ لیا تو بھئی آیت سجدہ پڑھنے سے تو سجدہ واجب ہوتا ہے، اور اگر ایک مرتبہ یہاں بیٹھ کر وہ آیت پڑھی، دوسری مرتبہ دوسری جگہ بیٹھ کر وہی آیت پڑھی، تو مجلس ایک نہیں، لہٰذا کتنے سجدے کرنے پڑیں گے؟ دو سجدے۔ لیکن اگر مجلس ایک ہی تھی اس میں پھر چاہے اس ایک آیت کو وہ دس مرتبہ پڑھ لے، لیکن تو اتحاد مجلس کی سو وجہ سے اب ایک ہی سجدہ اس پر آئے گا۔ معلوم ہوا شریعت بعض معاملات میں کس کا اعتبار کرتی ہے؟ اتحاد مجلس۔ اسی طرح بیع بھائی ایجاب و قبول کا نام ہے، اس میں بھی اتحاد مجلس کا اعتبار ہے کہ جس مجلس میں ایجاب ہو اسی میں قبول ہونا چاہیے۔ بھائی مثلا میں آپ سے قلم خریدتا ہوں تو جو پہلے کلام کرے اس کو ایجاب کہا جاتا ہے، چاہے وہ مشتری کرے چاہے بائے کرے۔ میں نے قلم خریدنا ہے، میں آپ سے کہتا ہوں یہ آپ کا قلم میں نے 100 روپے میں خرید لیا، یہ ہوا ایجاب۔ تو یہ مشتری کی بائے کی طرف سے بھی ایجاب ہو سکتا ہے، وہ پہلے بات شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ قلم میں نے آپ کو 100 روپے میں بیچ دیا، تو جو بھی پہلے کلام کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایجاب۔ اور دوسرے کی طرف سے پھر قبول کا قبول ہوتا ہے کہ مجھے منظور ہے۔ تو یہ ایجاب اور یہ قبول یہ ایک ہی مجلس میں ہونا ضروری ہے، پھر ہی بیع تام ہوگی۔ لہذا اگر ایک شخص آج ایجاب کرتا ہے اور دوسرا اگلے دن آ کر کہتا ہے مجھے قبول ہے تو اس سے بیع منعقد نہیں ہوئی، کیونکہ مجلس متحد نہیں، ایجاب جس مجلس میں ہوا تھا اسی کے اندر قبول کا ہونا ضروری تھا۔ معلوم ہوا شریعت بعض مسائل میں کس کا اعتبار کرتی ہے؟ اتحاد مجلس کا اعتبار کرتی ہے۔ لہذا یہاں قے کے اندر بھی مجلس کا اعتبار کیا جائے گا، مجلس ایک ہوئی تو اس متفرق قے کو جمع کریں گے اور دیکھیں گے ملء الفم تک اس کی مقدار پہنچ رہی ہے تو وضو ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا، اور اگر مجلس بدل رہی ہے تو پھر اس قلیل قے کو جمع نہیں کیا جائے گا۔ جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعتبار کیا جائے گا اتحاد سبب کا، جس سبب سے یہ قے آ رہی ہے، یعنی جس متلی کی وجہ سے یہ قے آ رہی ہے۔ اگر ایک ہی متلی سے تھوڑی تھوڑی قے آئی ہے تو اس کو جمع کریں گے، اور اگر ایک متلی سے تھوڑی سی قے آئی بہت معمولی سی، پھر متلی ختم ہو گئی، پھر اور سبب سے متلی ہوئی اور پھر تھوڑی سی قے آئی، اب اس قے کو اور وہ پچھلی قے کو جمع نہیں کریں گے، کیونکہ دونوں کا سبب کیا ہے؟ ایک نہیں ہے، الگ الگ ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آئی ہوئی؟ کیونکہ شریعت میں بھی سبب کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ نماز ظہر کی، آپ ظہر کی نماز کے وجوب کا سبب کیا ہے؟ وقت ہے، تو جب تک ظہر کا وقت نہیں آیا تو سبب نہیں پایا گیا، تو آپ پر ظہر کی نماز بھی واجب نہیں۔ ہاں جب وقت آ جائے گا تو سبب پایا گیا تو آپ پر ظہر کی نماز بھی واجب ہو جائے گی۔ وَلَوْ قَاءَ مُتَفَرِّقًا، اور اگر قے کی کسی نے متفرق طور پر، یعنی تھوڑی تھوڑی، بِحَيْثُ لَوْ جُمِعَ يَمْلَأُ الْفَمَ، اس حیثیت سے کہ اگر اس تھوڑی تھوڑی کو جمع کیا جائے، يَمْلَأُ الْفَمَ تو وہ منہ کو بھر دے، فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُعْتَبَرُ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اعتبار کیا جائے گا اتحاد مجلس کا۔ وعند محمد رحمہ اللہ یعتبر اتحاد السبب، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اعتبار کیا جائے گا اتحاد سبب کا، اور سبب کیا ہے؟ وہو الغسیان، غین پر بھی فتحہ، سا پر بھی فتحہ، غسیان، غسیان کہتے ہیں متلی کو بھائی، متلی، وہو الغسیان اور وہ متلی ہے۔ ثم ما لا یکون حدثا لا یکون نجسا، پھر جو چیز حدث نہیں ہے وہ نجس بھی نہیں ہے، یہ فقہ کا مشہور ضابطہ ہے بھائی۔ ما لیس بی حدث لیس بی نجس، ما لیس بی حدث لیس بی نجس، جو چیز حدث نہیں وہ نجس یعنی ناپاک بھی نہیں۔ یاد رکھیے یہاں دو لفظ ہیں، دو، ایک ہے نجس ایک ہے نجس۔ نجس کا معنی ہے نجس ہونا، مصدر ہے، مصدر کیا معنی ہے؟ ناپاک ہونا، اور نجس اس کا معنی ہے ناپاک، ناپاک جو چیز ناپاک ہے بھائی اس کو نجس کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معنی سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ نجس کا معنی نجس ہونا، اور جو چیز نجس ہو گئی اس کو کیا کہیں گے؟ نجس، ناپاک ہے بھائی، نجس کا معنی ناپاک ہونا، اور نجس ناپاک جس کو، جس پر نجاست لگ گئی بھائی. تو ضابطہ کیا ہوا؟ ما لا یکون حدث لا یکون نجسا، جو چیز حدث نہیں لا یکون نجسا، وہ ناپاک بھی نہیں، جو حدث نہیں وہ ناپاک بھی نہیں. ضابطہ پتا چل گیا. اب مجھے مسئلہ بتائیے بھائی، ایک آدمی ہے اس کے بدن پر ایک جگہ زخم ہے اور اس زخم سے خون تو نہیں بہ رہا، ہاں البتہ وہ تر رہتا ہے، گیلا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ تھوڑا مواد اس پہ نکل کے جمع رہتا ہے، جیسا آپ دیکھتے بھی ہیں کچھ نہ کچھ پانی وغیرہ یا تھوڑا سا خون سا وہ معمولی سا نکلتا ہے، اس کے اوپر ہی اوپر رہتا ہے، بہتا نہیں آگے بھائی، بہتا نہیں. تو یہ اس کی وجہ سے وضو ٹوٹا؟ جی اس سے وضو نہیں ٹوٹا. تو یہ حدث نہیں، جب حدث نہیں تو یہ نجس بھی نہیں، ناپاک بھی نہیں، لہذا یہ اگر کپڑے کو لگ جائے تو وہ کپڑا نجس نہیں بھائی، اور کسی وہم میں اور شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ماں لئی سبھی حدث لئی سبھی نجس بھائی. ضابطہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ثم ما لا يكون حدث لا يكون نجسا، کہ جو چیز حدث نہیں ہے وہ نجس یعنی ناپاک بھی نہیں ہے. یروا ذلک عن ابی یوسف رحمہ اللہ، یہ روایت کیا گیا ہے ماں ابو یوسف رحمہ اللہ سے، وہ فرماتے ہیں ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا وهو الصحيح، صاحب ہدایت فرما رہے ہیں یہی صحیح قول ہے، جو چیز حدث نہیں وہ نجس بھی نہیں. لأنه ليس بنجس حكما، کیونکہ یہ ناپاک نہیں ہے، حکما باعتبار حکم، حکم کے اعتبار سے ناپاک نہیں ہے. حيث لم ينتقض به الطهارة، کیونکہ اسے طہارت نہیں ٹوٹتی، طہارت اسے ختم نہیں ہوتی، جب اسے طہارت ختم نہیں ہوتی معلوم ہوا یہ نجس نہیں ہے، کیونکہ خروج نجاست کی صورت میں تو کیا ہوتا تھا، زوال طہارت کا حکم آتا تھا، لیکن زوال طہارت کا حکم نہیں آ رہا، معلوم ہوا یہ ناپاک بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر ناپاک ہوتا تو ناپاک کے خروج کی صورت میں تو طہارت ضائع ہو جایا کرتی ہے، معلوم ہوا یہ نجس ہی نہیں ہے بھائی. یہ معنی ہے لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَجِسٍ حُکْمًا، کیونکہ یہ ناپاک نہیں ہے باعتبار حکم کے، کیونکہ اس سے طہارت نہیں ٹوٹتی یعنی وضو نہیں ٹوٹتا. اچھا بھائی یہاں پر آیا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَجِسٍ حُكْمًا حَيْثُ لَمْ يَنْتَقِضْ بِهِ الطَّهَارَةُ، اس لیے کیونکہ یہ حکم کے اعتبار سے ناپاک نہیں ہے، حَيْثُ لَمْ يَنْتَقِضْ بِهِ الطَّهَارَةُ، کیونکہ اس کی وجہ سے طہارت یعنی وضو نہیں ٹوٹتا. تو دیکھیے حَيْثُ کا ترجمہ بھائی، توجہ سے سنیے بھائی، حَيْثُ کا ترجمہ میں نے یہاں کیونکہ کے ساتھ کیا بھائی، حَيْثُ لَمْ يَنْتَقِضْ بِهِ الطَّهَارَةُ، کیونکہ اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو اس لیے یہ حکم کے اعتبار سے بھی ناپاک نہیں ہے بھائی. یاد رکھیے بھائی حَيْثُ جو ہے، حَيْثُ یہ دو تین معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایک معنی جو ہے کہ یہ کبھی تعلیل کے لیے آئے گا، علت بیان کرنے کے لیے، کسی چیز کی علت اور سبب بیان کرے گا، اور اس وقت اس کا معنی کیونکہ کے ساتھ کیا جائے گا، یا اس کا ترجمہ اس وجہ سے یوں کیا جائے گا. یہاں یہ حیث تعلیل کے لیے ہے، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَجِسٍ حُكْمًا حَيْثُ لَمْ يَنْتَقِضْ بِهِ الطَّهَارَةُ، تو یہاں حیث کا ترجمہ چاہے کیونکہ کے ساتھ کر لیں یا اس وجہ سے لأنه ليس بنجس حكما, اس لیے کیونکہ یہ حکم کے اعتبار سے ناپاک نہیں ہے, حیث لم ينتقض به الطهارت, اس وجہ سے کہ اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو یہ حیث تعلیل کے لیے کبھی آتا ہے, اور اس کا کیا معنی کیا جاتا ہے؟ کیونکہ یا اس وجہ سے. اور اسی طرح کبھی حیث کا لفظ جگہ کے لیے بھی آئے گا, جگہ اور مکان کے معنی میں. مثلا میں کہتا ہوں جلست حیث ضربت زیدن, جلست میں بیٹھ گیا, حیث اس جگہ ضربت زیدن جہاں آپ نے زید کی پٹائی کی تھی. جلست حیث ضربت زیدن, میں بیٹھ گیا اس جگہ جہاں آپ نے زید کی پٹائی کی تھی. تو دیکھو حیث کا کیا ترجمہ میں نے کیا, جہاں, یا اس کا ترجمہ کر لیں اس جگہ, تو یہ جگہ کے معنی میں بھی آئے گا. تو حیث کبھی حیثیت کے لیے آئے گا حیثیت کے معنی میں, اور کبھی تعلیل کے لیے آئے گا علت اور وجہ بیان کرنے کے لیے, اور کبھی جگہ کے معنی میں آئے گا مکان کے معنی میں آئے گا. تو آپ نے خیال رکھنا ہے بھائی یہ تینوں طرح استعمال ہوتا ہے بھائی. تو یہاں پر یہ تعلیل کے لیے ہے بھائی. چلیے بس بھائی, هذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.